أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. پانچوہ درس کلیات علوم اسلامی میں سے دوسرا حصہ فلسفے کے اسم پڑھ رہے تھے. پانچوہ درس کا موضوع ہے حکمت متعالیہ. ہم نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں مناہج تفکر اسلامی، جو عالم اسلام میں پانچ منہج موجود تھی، پانچ روش فکری، پانچ فکر کرنے کا، پانچ تفکر کرنے کا جو طریقہ عالم اسلام میں موجود تھا، ان میں سے چار کا پچھلے درس میں ذکر ہو گیا. پانچواں اور شاید سب سے زیادہ مہم ترین اور امپورٹنٹ طریقہ اور منہج حکمت متعالیہ ہے، جو آج ہم پڑھیں گے. کیوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت اس لحاظ سے شاید آپ کے سامنے ابھر کر آ سکتی ہے کہ یہ چار منہج فکری جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھے، یعنی کلام اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفی اشراق اور مشاء اور مکتب عرفان، ایک نقطے پر پہنچ کر یہ چاروں روشیں آپس میں مل جاتی ہے اور ایک نئی روش اس نقطے میں آپ کے سامنے نظر آتی ہے، اور اس روش کا نام ہے حکمت متعالیہ. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ حکمت متعالیہ ایک مکس ہو ان چاروں کا، نہ، بالکل ایسا نہیں ہے. خود حکمت متعالیہ ایک خاص روش اس حوالے سے کہ اس میں بھی اگرچہ ایک فلسفہ اشراق کی طرح استدلال بھی ہے، کشف و شہود بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو نتائج آپ کو نکل کر نظر آتے ہیں، اور وہ بہت سارے مسائل، وہ بہت سارے نزاعات اور اختلافات جو آپ کو اشراق اور مشاء اور عرفان اور کلام میں نظر آ رہے تھے اور خود فلسفے کے اندر نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ ان سارے اختلافات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس وقت میں حکمت متعالیہ میں صدر المتعلمین یعنی ملا صدر نے حل کر دیا. جیسا کہ جانتے ہی ہوں گے کہ اس مکتب کا مؤسس بنانے والا اور سب سے بڑا فیلسوف ہے ملا صدر، جن کو صدر المتعلمین بھی لقب دیا جاتا ہے. تو جس طرح کے سامنے واضح ہو گیا کہ صدر المتعلمین کا یہ جو مکتب ہے، یہ جو فلسفہ ہے حکمت متعالیہ، یہ التقاطی نہیں ہے، یہ مکس نہیں ہے کہ دوسرے سارے مکاتب فکری کو، فلسفہ کو، عرفان کو، کلام کو ایک ڈش میں، ایک پتیلی میں ڈال کے ملا دیا جائے اور ایک شوربہ بنا کے پیش کر دیا جائے عنوان حکمت متعالیہ. نہ، بالکل اس طرح نہیں. فلسفہ حکمت متعالیہ ایک خود مستقل روش ہے، ایک خود مستقل مکتب ہے. اس کی بہت بڑی تاثیرات آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے. بہت ساری مشکلات کو اس مکتب فکری نے حل کر دیا ہے. ملا صدرہ کی کچھ بہت اہم ترین کتاب ہے، شاید ان میں سے اہم ترین کتاب اسفار اربا ہو، جس کی طرف اشارہ بھی انشاءاللہ آگے درس میں ہوگا. اس کے علاوہ شواہد الربوبیہ ہے، یہ بھی مہم ترین کتابوں میں سے، صدر المتعلمین کی کتاب میں سے ملا صدرہ کی، کہ شاید اس میں انہوں نے اپنی صریح ترین نظریات، جہاں پر انہوں نے اپنا بالکل جدا کر دیا ہے مشاء اور اشراق سے اور دوسرے مکاتب فکری سے، بالکل جدا کر کے اپنے صریح ترین نظریات اس شواہد الربوبیہ کی کتاب میں پیش کیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب ہے مبدا و مآد، عرشیہ، مشاعر، شرح ہدایہ اسیر الدین ابہری. اس طرح کی بہت ساری کتاب ہے. مولادی سبزیواری ان کے پیروکاروں میں سے تھے، حکمت متعالیہ کے پیروکاروں میں سے تھے، انہوں نے شرح کی ہے، شرح منظومہ لکھی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ابھی فیلسوف آپ کو اس زمانے میں نظر آئیں گے، سب کے سب اس حکمت متعالیہ کے اندر شامل ہے، یعنی سب کے سب اپنے آپ کو حکیم حکمت متعالی مانتے ہیں. جیسے کہ آپ اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں، آیت اللہ جوادی عملی ہے، آیت اللہ مصباح یزدی ہے، علامہ طباطبائی جنہوں نے بیتات الحکمہ، نہایت الحکمہ اور دوسری کتابیں فلسفے کے اوپر لکھی، شرح تفسیر قرآن جو انہوں نے لکھی المیزان کی، اس طرح کی بہت ساری کتابیں انہوں نے جو لکھی، اس میں جو انہوں نے فلسفی نکات بیان کیے ہیں وہ اسی مکتب حکمت مطالعہ کے بیس پر ہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ صدر متعلقین کی ایک کتاب کا نام ہے اسفار اربع۔ یہ اسفار اربع کا نام صدر المتعلقین مولا صدرہ نے عرفا سے لیا ہے۔ عرفا کے پاس، ان کے پاس نظریہ ہے کہ اگر کسی سالک کو اپنا سلوک، اپنا عارفانہ اسلوب پر عمل کرنا ہے تو اس کو چار مرحلے طے کرنے ہوں گے، چار سفر طے کرنے ہوں گے۔ پہلا سفر عرفانی کیا ہے؟ پہلا سفر عرفانی ہے سیر من الخلق الی الحق۔ خلق یعنی لوگ، حق یعنی خدا۔ عالم طبیعت، لوگوں سے، مادہ سے گزر کر، کچھ ماحول طبیعی عوالم کو بھی پیچھے چھوڑ کر ذات حق تک رسائی حاصل کرنا، یہاں تک کہ اس سالک کے درمیان اور حق خدا کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی حجاب اور پردہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ ہو جائے گا سیر من الخلق الی الحق۔ دوسرا سفر ہے سیر بالحق فی الحق۔ یعنی کیا بالحق؟ یعنی خود سالک حق کے مدد سے، فی الحق حق کے اندر، یعنی سالک جو عرفانی سلوک کرنا چاہ رہا ہے وہ خود حق تعالی کی مدد سے اس کے کمالات، اسماء اور صفات کا مطالعہ شروع کرتا ہے۔ یہ دوسرا سفر۔ تیسرا سفر کیا ہے؟ تیسرا سفر ہے سیرم من الحق الی الخلق بالحق۔ یعنی کیا؟ سالک خلق خدا اور عوام کے درمیان واپس آ جاتا ہے۔ سیر من الحق الی الخلق، خدا سے الی الخلق، خلق کے درمیان۔ جو سالک عرفانی ہے وہ خدا سے عوام کے درمیان واپس تو آ جاتا ہے، مگر اس کی واپسی کا مطلب ذات حق سے بالکل جدائی نہیں ہوتی ہے، دوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ذات حق کو ہر چیز کے ہمراہ، ہر چیز کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ آ تو گیا ہے لوگوں کے درمیان، لیکن وہ اب ہر جگہ دیکھ رہا ہے، جہاں جہاں تک دیکھ رہا ہے وہ ہر جگہ اس کو ذات حق تعالیٰ ان صرف نظر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ تھا سیر من الحق الی الخلق بالحق، یہ تیسرا سفر تھا۔ چوتھا سفر ہے سیر فی الخلق بالحق۔ چوتھے سفر میں، جب تیسرے سفر میں انسان وہ سالک کے عرفانی خلق کے درمیان آ گیا، اب چوتھے سفر میں یہ کہ سالک عوام کو ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا، ان کی دستگیری کرے گا اور انہیں حق تک پہنچانے کی مہم کو انجام دے گا۔ یہ ہو کے چار سفر ہے عرفانی۔ پہلا سفر تھا سیر من الخلق الی الحق، دوسرا سیر بالحق فی الحق، تیسرا تھا سیر من الحق الی الخلق بالحق جس میں سالک خلق کے درمیان آتا تھا، اور چوتھا سفر تھا سیر فی الخلق بالحق جس میں سالک ان خلق عوام کو ہی عوام خدا کے پاس پہنچانے کی مہم کو انجام دیتا تھا۔ اسی طرح ملا صدرہ نے اپنے فلسفے میں چار سفر کو بیان کیا ہے، چار سیر و سلوک کے مرحلے کو، سفر کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ یہ سیر و سلوک کے مراحل سارے ذہنی ہے، سارے عقلی ہے، لیکن یہ مشابہت رکھتے ان چار سفروں کے ساتھ جو عرفان میں بیان کیے گئے۔ وہ چار سفر جو ملا صدرہ نے بیان کیے وہ کیا ہے؟ پہلا سفر ہے ان مسائل جو بحث توحید سے لیے گئے ہیں، اور توحید کے لیے اساس اور بنیاد ہے ان مسائل کو سیکھنا، اور حقیقت یہی وہی چیز ہے جو خلق سے حق کے پاس جانے والا سفر ہم عرفان میں بیان کیا، یعنی جو فلسفے میں امور عامہ ہے ان کو سیکھنا، یہ پہلا سفر۔ دوسرے سفر میں توحید، معرفت خدا اور صفات الہی کے متعلق جو بحثیں ہیں ان مباحث کو سیکھنا، یعنی خود سیر بالحق فی الحق، خود صفات الہی کو سیکھنا، معرفت خدا کو سیکھنا خود خدا کے ذریعے۔ تیسرا سفر جو عرفان میں سیر من الحق الی الخلق بالحق تھا، یہاں پر کیا ہے؟ افعال الہی اور عوالم کلی وجود سے متعلق جو بحثیں ہیں، عوالم کلی وجود سے متعلق جو بحثیں، ان عوالم کلی وجود اور افعال الہی کو سیکھنا. جس میں آپ دیکھیں گے کہ فلسفے میں چار عوالم ہیں، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت. انشاءاللہ اگلے درسوں میں یہ عوالم آپ کے سامنے ذکر ہوں گے. ان عوالم کے بارے میں بحث، یا ہم عالم ناسوت و مادے میں جو رہ رہے اس کے بارے میں بحث اس مرحلے میں، اس سفر میں، تیسرے سفر میں ہوگی. اور چوتھا سفر جو سیر فی الخلق بالحق ہے، وہ نفس اور معاد سے متعلق بحث ہے. شاید مہم ترین بحثوں میں سے ہو، نفس کی بحث اور معاد کی بحث، دونوں مہم ترین ابحاث فلسفی ابحاث میں سے، جو کہ چوتھے سفر میں ملا صدر نے بیان کیے. تو ملا صدر نے اپنے فلسفے کا نام رکھ دیا حکمت مطالعہ. اپنے فلسفے کو حکمت مطالعہ کہلا کر دوسرے جتنے بھی فلسفے تھے، چاہے وہ فلسفہ اشراق ہو، چاہے فلسفہ مشاء ہو، سارے کو فلسفہ متعارف کہلا دیا. اچھا، اب اگلا پوائنٹ جو یہاں پر شہید متعارف بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کلی جائزہ لینا چاہ رہے ہیں. کس حوالے سے؟ روش اور اسلوب کے لحاظ سے. اگر ہم روش اور اسلوب کے لحاظ سے تقسیم بندی کرنا چاہے تو چار طرح کی تقسیم بندی کر سکتے ہیں حکمت کی. سب سے پہلی تقسیم بندی ہوگی حکمت استدلالی. حکمت استدلالی کی روش کیا ہے؟ صرف اور صرف قیاس اور برہان، اور کچھ نہیں، بس صغرا کبرا لے کر آئیں گے، نتیجہ اور اس کے لوازم کو بیان کریں گے، نتیجہ کو بیان کریں گے. اور ضد نقیض والی باتوں سے بالکل کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اور صرف قیاس اور برہان. یہ پہلی روش. دوسری قسم حکمت کی حکمت ذوقی ہے، جس میں استدلال تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہود اور تزکیہ نفس بھی ہے، اور زیادہ تر زور بھی اسی ذوق و الہام اور اشراق اور تزکیہ نفس پر ہی ہے، اگرچہ اس میں بھی عقل اس کا سہارا لیتی ہے. تیسری حکمت ہے حکمت تجربی. حکمت تجربی میں کیا ہے؟ حکمت تجربی میں کچھ بھی نہیں، نہ تو استدلال ہے، نہ تو عقل ہے، نہ تو کوئی الہامات ہے، نہ تو کوئی ذوق ہے، نہ تو کوئی تزکیہ نفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہے تو کیا ہے؟ ہے تو صرف حس اور تجربہ اور آزمائش ہے. آپ جا کے لیبورٹری میں دیکھیں، جو لیبورٹری کے اندر آپ کو مل گیا وہ حکمت تجربی کے اندر آ جائے گا. اسی وجہ سے حکمت تجربی کی جو آزمائشیں ہوتی ہے وہ متزلزل ہوتی ہے. آج کچھ بیان کیا، کل کو کچھ اور ثابت ہو جائے گا اسی لیبورٹری میں. تو یہ حکمت تجربی. چوتھی قسم کی حکمت اصلاحاظ روش، جو روش کے لحاظ سے ہم اگر دیکھنا چاہیں تو حکمت جدلی. حکمت جدلی میں اگرچہ استدلال بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد استدلال کرنا نہیں، بلکہ اس استدلال میں بجائے اس کی کہ بدیت اولیہ کو استعمال کیا جائے، جیسے حکمت استدلالی میں استعمال کیا جاتا تھا، اس حکمت جدلی میں استدلال میں اس کے مقدمات استدلال میں مشہورات اور مقبولات سے کام لیا جاتا ہے. مشہورات و مقبولات آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں، تو مشہورات اور مقبولات جو آپ نے منطق میں پڑھے ہیں اس سے اس حکمت جدلی میں کام لیا جاتا ہے. مشہورات مثلاً کیا؟ مشہورات مثلاً یہ کہ کوئی انسان کسی بڑے مجمع میں جمائی لینا شروع کر دے، تو جمائی لینے کو عیب سمجھتے ہیں. یہ جمائی لینے کو بڑے مجمع میں عیب سمجھنا یہ مشہورات میں سے، یعنی سب اس کو تقریباً یہ بدی ہی نہیں رہیں گے. اسی وجہ سے اگر کوئی مشہورات اور مقبولات کو اپنے استدلال میں استعمال کرے تو اس کی حکمت جدلی ہو جائے گی. اسی وجہ سے کلامیوں کو حکمت جدلی کہتے ہیں، کیونکہ کلامی اپنے عقائد کو اثبات کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقائد سے دفاع کرنے کے لیے کسی بھی ٹول کو، کسی بھی روش کو استعمال کر لیتے، چاہے اس سے استدلال ہی کیوں نہ ہو، استدلال کو استعمال کر لیتے. لیکن استدلال میں بھی وہ شاید مشمورات و مقبولات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عقائد کا دفاع کرنا ہے. تو اس وجہ سے حکمہ کلامیوں کو جو اپنے عقائد کا دفاع کرتے ہیں حکمہ جدلی کہتے ہیں. ان کلامیوں کے برخلاف خود حکمہ کا یہ نظریہ ہے کہ دین کے بنیادی اصول کے اثبات کے لیے جدلی اور مشہوری مقدمات کے مقابلے میں بدیت اولیہ پر استعمال اگر کیا جائے
تو اس وقت اس کا برہان استوار اور زیادہ مضبوط ہوگا اور اس کا استعمال زیادہ مناسب ہے. اچھا, حکمت تجربی جو ہم نے پڑھی اس میں دو عیب ہے. حکمت تجربی کی دو عیب کیا ہے؟ حکمت تجربی کا عیب یہ ہے کہ اس کا دائرہ بہت محدود ہے. صرف وہ چیزیں جو ہمارے حس کے اندر آ سکتی ہے اس کے حد تک اس کا دائرہ محدود ہے. جبکہ انسان کی فلسفیانہ ضرورتیں بھی ہوتی ہے جو ان تجربی مسائل سے کئی زیادہ وسیع ہے. مثلا ہم زمانے کے آغاز کے بارے میں, مکان کے انجام کے بارے میں, علتوں کی مبدا کے سلسلے کے بارے میں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں, میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں پر جانا ہے, کس طرح رہنا ہے, ہمارا سر انجام کیا ہوگا, اس طرح کے جو فلسفیانہ آدمی کے سوالات ہیں, ضرورتیں ہیں, ان کو یہ حکمت تجربی پورا نہیں کر سکتی. یہ پہلا ایپ. اور دوسرا ایپ حکمت تجربی کا یہ ہے کہ تجربی مسائل کی عالم طبیعت سے وابستگی اور اس کی محدودیت نے اس کی حیثیت کو بالکل ہی متزلزل کر دیا, یہاں تک کہ آج یہ مسلمہ بن چکا ہے کہ تجربہ اور سائنس کے مسائل اس کی حیثیت وقتی اور عارضی ہوتی ہے. آج ہم نے ثابت کر دیا, کل کو 100 سال بعد پتہ نہیں کوئی اور دوسرا دانش مند آ کے, کوئی دوسرا عالم آ کے اسی لیبورٹری میں جا کے کوئی اور آزمائش کرے اور کوئی اور دوسرے نتیجے پہنچ جائے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آج جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے وہ 100 سال بعد تک قائم اور ثابت رہے. اسی وجہ سے اس کے جو نتائج ہوتے بہت ہی زیادہ متزلزل ہوتے ہیں, اور وہ اطمینان و یقین جو ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں یہ نہیں دے پاتے. اسی وجہ سے اگر کوئی اطمینان اور یقین حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان علوم میں حاصل کر سکتا ہے کہ جو مجرد علوم ہو, مثلا فلسفی اور ریاضی علوم. تو اگر کوئی شخص اطمینان اور یقین صرف ان مسائل میں پا سکتا ہے جو تجرد ریاضی یا تجرد فلسفی کے حامل ہوں, اور اسی تجرد ریاضی اور فلسفی کا معنی صرف فلسفہ ہی ہے, جو صرف فلسفہ ہے جو بیان کر سکتا ہے کہ کون سے علوم یقینی اور اطمینان ہیں, مطمئن ہے. اسی کے ساتھ سے ہمارا 5 درس ختم ہوا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.